چار چار حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زکریا یونیورسٹی ملتان میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے خواہشات کی منزل. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فدلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6374813.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجسد مضغة إلى صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكما قال میرے عزیزو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات کا ایک سمندر رکھا ہوا ہے. احساسات، خواہشات، جذبات کا ایسا سمندر ہے کہ بحر الکاہل بھی اس کے سامنے قطرہ بن جاتا ہے. دنیا میں 71% سمندر ہے، پانی ہے، 29% زمین ہے، اور بحر الکاہل اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ جیسے ہزاروں سلسلے اس میں ڈال دیں تو غائب ہو جائیں، نظر ہی کوئی نہیں آتا. 11 کلومیٹر گہرا ہے. لیکن یہ سارے سمندر انسان کے جذبات اور انسان کے احساسات کے جو بحر بے قرار ہیں اس کے سامنے ایک قطرہ کی حیثیت نہیں ہے. ان جذبات کو پورا کرنا ہر انسان کے اندر ایک جذبہ. اب دیکھیں یہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے گا، میری بات پوری کرو، شور مچا رہا ہے، اس کیا کہاں سے اس کو یہ جذبہ، رو رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ دو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی ہماری بے بسی ہے کہ ان جذبات پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. پیسے کی اتنی کمی نہیں جتنی وقت کی کمی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں 99% لوگ ایسے ہیں جو اپنی محنت کا صلہ اپنی کوشش کر کے کرتے جب آؤٹ پٹ شروع ہوتی ہے تو اس وقت زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے اور سورج بالکل مغرب کے افق پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور پل دو پل کی بات ہوتی ہے اور اوروں کے لیے شمیں جلاتا ہوا خود جا کر اندھیر کوٹھڑی میں سو جاتا ہے. یہ 100 میں 99 آدمی ایسے ہیں. وہ جو کچھ پا گئے، اکثر تو ویسے محروم رہتے ہیں، جو کچھ بنے، فلاں بڑا آدمی، وہ جتنے بڑے ہیں ان کے لیے شیر شاہ سوری کا ایک بول ہے. جب اس نے دلی کو فتح کیا تو اس نے کہا، مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. ابھی آپ عمر کی ابتدائی سطح پر ہیں، 40 سال کے بعد جا کر شاید کچھ واپسی شروع ہو، 40 برس کے بعد. اور 40 برس کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. 40 سال کے بعد ڈھلوان شروع ہوتی ہے، ویسے ہی جذبے ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. محفل انجمن شباب پر ہو، دل بجھا ہوا ہو، تو اسی کو تو کہنے والے نے کہا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو اکثریت ایسے ہیں جب وہ کچھ لینے پر آتے ہیں تو خود ان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اچھا، ایک بچہ شروع سے ہی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، بنی بنائی اس کو سٹیج مل گئی، سونے کے چمچ مل گئے، چاندی کے پنکھوڑے مل گئے، چمکتی ہوئی گاڑیاں مل گئیں، سنگ مرمر کے گھر مل گئے. لیکن یہ بھی تو بڑا محروم ہے کہ اس کے پاس بھی صرف 60-70 سال کا وقت ہے بس. اگر اپنی طبعی عمر تک چلا گیا تو اس کے پاس بھی 60-70 برس سے زیادہ وقت نہیں ہے، اور 60-70 برس تو کچھ بھی نہیں اس کائناتی زندگی کے مقابلے میں، جس کے لیے جہان بنایا اس کی عمر 60-70 چلو آ گئے. یہ سورج جو ہمیں روشنی دے رہا ہے اس کی عمر 12 ارب سال ہے، جو نوکر ہے اس کی عمر 12 ارب سال، اور جو آقا ہے آ کے بیٹھے میں نے تھے کہ نکالے بھی گئے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے اندر جو ایک جذبات کا ایک طوفان ہے، طوفان جس کی رفتار بجلی کی روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہے، لیکن آگے زندگی کا دامن اتنا تنگ ہے کہ آ کر آدمی حسرتوں کے سوا پھر کچھ باقی نہیں رہتا. 60-70 برس کی زندگی میں کوئی کتنے مزے کرے گا، جبکہ زندگی اس کے ساتھ غم بھی لے کر آتی ہے، درد بھی لے کر آتی ہے، دکھ بھی لے کر آتی ہے. چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے عزیزو، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کو ساز و سوز سے کوئی آشنائی نہیں، احساسات کو جام و ساغر سے کوئی آشنائی نہیں، احساسات کو صورت اور مورت کے ساتھ کوئی آشنائی نہیں. احساسات کی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اور اس کو ٹھیس پہنچتی ہے انسان کے غلط بول سے. جب بول غلط ہو جاتے ہیں، لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، اور زبان کڑوی ہو جاتی ہے، تو سونے چاندی میں تول کر بھی آپ اس کو خوشیاں نہیں دے سکتے. جب بول میٹھا ہو جاتا ہے تو اندھیروں میں گھی کے چراغ جلتے ہیں، اور کانٹوں پہ پھولوں کے مزے آتے ہیں، اور روکھی کھا کر تر کا آدمی مزہ پاتا ہے، اور گرم پانی پی کر ٹھنڈے پانی کے لطف اٹھاتا ہے، اور ایسی پسینہ ہو جانے والی گرمی میں بھی اسے ایئر کنڈیشن کے مزے آتے ہیں، وہ ملتان کی گرمی میں مری کی ٹھنڈک کے مزے پاتا ہے. لیکن جب زبان کے بول بگڑ جاتے ہیں، وہ لہجے تلخ ہو جاتے ہیں، اور زبان تلوار بن کر دو اتھارے وار کرتی ہے، تو میرے عزیزو یہ جو شعراء ہیں نا، انہوں نے دل کو ہمیشہ شیشے سے تشبیہ دی ہے. دل شیشے سے تشبیہ لیتا آیا ہے آج تک. کس وجہ سے؟ اس شیشے میں ایک ایسی مصیبت ہے، دنیا کی ہر دھات ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے، ہر دھات ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے. شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں. دل بھی ایسا ہی مصیبت خانہ ہے، یہ جب ٹوٹ جائے تو پھر جڑنے کا نام نہیں لیتا. اور اس کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز نہ وہ خنجر ہے، نہ وہ چاقو ہے، نہ وہ کلاشنکوف کی گولی ہے، نہ وہ ایٹم اور میزائل ہے، نہ وہ تیر ہے، نہ وہ تفنگ ہے. سب سے زیادہ دل کو کھاؤ لگانے والی چیز وہ زبان کا کڑوا بول ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چیزوں کا علم سیکھ رہے ہیں، انسانیت کا علم نہیں سیکھ رہے. بطور انسان میں زندگی کیسے گزاروں، بطور ڈاکٹر، بطور کمپیوٹر سائنس، بطور انجینئر، ایک میڈیکل کی ڈاکٹر کی شکل میں، ایک انجینئر کی شکل میں، ایک جو آپ مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں، اس شکل میں میری زندگی کیسے گزرے؟ اس سے زندگیوں کو چین نہیں ملا کرتا. بطور انسان میری زندگی کیسے گزرے، یہ علم جب تک آپ میرے عزیزو نہیں سیکھو گے، زندگیاں کبھی چین سکون سے نہیں گزر سکتے. وہ احساسات اندر میں ہیں، باہر سے نہیں، باہر سے نہیں. او ہو، ایک آدمی نے مجھے بلایا کہ جی آپ سے بات کرنے میں گیا تو اس کے دروازے پر نئے ماڈل کی 600 SEL مرسیڈیز کھڑی، نئے ماڈل. مجھے کمرے میں لے گیا، ٹپ 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 آنسو، اور اپنی بپتا سنائی. تو مجھے، میں نے کہا یار میں یہ سوچ رہا ہوں جب تو اس گاڑی میں بیٹھ کے گزرتا ہوگا تو لوگ کہتے ہوں کہ کیسے مزے میں جا رہا ہے، پر ہائے ہائے مجھے تو اب پتہ چلا کہ تیرے اندر کیسی ٹھنڈی آگ ہے، جو بھڑک بھی رہی ہے اور نظر بھی نہیں آتی، جو سلگ بھی رہی ہے اور ٹھنڈی بھی نہیں ہو پاتی۔ سنے عزیزو، ہمارا علم غلط ہو چکا ہے، ہماری پڑھائیوں کے معیار ان یونیورسٹیوں کی ڈگریاں بن گئی ہیں، مغرب کا علم ہماری زندگی کا معیار بن گیا ہے۔ مغرب تو اندھیروں کی جگہ ہے، مغرب سے بھی کبھی روشنیاں طلوع ہوں، کبھی مغرب سے بھی آپ نے روشنیوں کو چمکتے دیکھا ہے؟ روشنیاں تو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتی ہیں۔ ہمارا نبی مشرق میں آیا، ہمارا قبلہ مشرق میں ہے، بطرف مغرب ہے، مغرب میں ہے نہیں، ہمارا قبلہ مڈل ایسٹ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہمارا نبی، مڈل ایسٹ میں، بیت المقدس مڈل ایسٹ میں، مدینہ منورہ مڈل ایسٹ میں۔ تو روشنیوں کی جگہ تو مشرق ہے، نہ کہ مغرب۔ مغرب تو اندھیر کی جگہ ہے، وہاں تو سورج بھی ڈوب کے کہتا ہے جو ادھر آئے گا اندھا ہو جائے گا، میری طرح چپش نہیں ملے گا۔ سائنس کا علم مغرب کا نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا علم یہ مغربی علم نہیں، یہ تو کائنات کا علم ہے۔ جو کچھ کرے گا لے لے گا، جو محنت کرے گا لے لے گا، یہ تو کائنات کا علم ہے، مخلوقات اور آفاقی علم ہے۔ جاپان والے کوئی مغرب میں رہتے ہیں، مغرب کے افکار سے متاثر ہو کر ہم اس وقت نظریاتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، نظریاتی شکست کا شکار ہو چکے ہیں۔ میدان جنگ کی شکست کوئی آج بھی نہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، کوئی آج ہم پر پہلی دفعہ زوال نہیں آیا، پہلے بھی زوال ہے، اس سے پہلے بھی ہم پر پانچویں صدی میں زوال آیا ہے۔ جب آپس میں دستوں گرے بام ہوئے تو 90 برس تک خون کی ہولی مسلمانوں کے خون سے کھیلی جاتی رہی، اور بیت المقدس پر عیسائیوں کا 90 برس قبضہ رہا۔ پھر 7ویں ہجری میں پھر دوسری زوال کی لہر آئی ہے، جب چنگیز خان اٹھا ہے اور 610 سے لے کر 656 ہجری تک اس نے خون کی ندیاں بہا دی۔ 656 ہجری میں جا کر بغداد کا ڈاؤن فال ہوا، 15 لاکھ آدمی 4 دن میں ذبح کر دیے گئے۔ تو میدان کی شکست کوئی نئی چیز نہیں، پہلے بھی ہوتی رہی۔ ہم خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں شکست کھا گئے، تو ان سے بڑا کوئی ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر امام حسین اپنی وقت میں دنیا کی سب سے بڑی ہستی تھے، وہ اس وقت شکست کھا گئے، اپنی ساری اولاد سمیت ہی ذبح ہو گئے۔ تو میدان کی شکست کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نبیوں کو ہوئی، بڑے بڑے نیک لوگوں کو ہوئی۔ حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام قرآن میں دو باپ بیٹے ہیں جن کو قرآن نے نام لے کر خطاب کیا، یا یحییٰ یا زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے چیر کے دو ٹکڑے کر دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو لٹا کے ذبح کر دیا۔ پہلی دفعہ ہوا ہے اس امت پر 1400 برس میں کہ ہم نظریات میں شکست کھا گئے۔ ویسے ہی مفتوح قومیں فاتح قوم کا اثر لیتی ہیں۔ اور یہ 4 سال کے بچے کو ٹائی پہنا کے اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 سال کی بچی کو فراک پہنا کر نئی ٹانگوں کے ساتھ اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا یہ تعلیم کا حصہ ہے؟ کیا اس کے بغیر وہ قابل نہیں ہو سکے؟ میں لاہور مال ٹاؤن سے میں نکلا سیر کرنے کے لیے، بیگن ہاؤس سے سامنے نکلا تو 7-8 برس کی بچی پوری پنڈلیاں ننگی، پوری ننگی پنڈلیاں۔ اچھا اس معصوم کو کیا پتا؟ اس پر غلط تو ماں باپ لکھ رہے ہیں، تو کیا انگریزی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے لیے معصوم بچے کو ٹائی پہنانا ضروری، پتلون پہنانا ضروری، شرٹ پہنانا ضروری، اور بچی کو ننگے سر بھیجنا ضروری، فراک میں بھیجنا ضروری؟ یہ مفتوح قوم، آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے؟ آواز نہیں آ رہی، وہ سویا ہوا تو آواز آ بھی نہیں جائے گی۔ موبائل تو اٹھ پا رہا میں۔ یہ مفتوح ہمیشہ فاتح کا اثر لیتا ہے، تب یہ چیز فاتح کا اثر آتا ہے، ہم بھی لیتے چلے آئے۔ لیکن پچھلے 100 برس سے ہم نے نظریات میں بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو لہذا اب نفع نقصان کو سمجھانا وہ اتنا مشکل ہو چکا ہے جیسے جوئے شیر لے کے آنا، جیسے فرہاد کے لیے پتھروں سے دودھ کی نہر نکالنا۔ چونکہ جب کوئی قوم نظریات اپنے ہار جائے پھر انہیں اٹھانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا اسباب کی جگہ ہے، محنت کرنے سے ہو تو جاتا ہے، کام مشکل ہو جاتا ہے. تمام اس وقت ریاضی طور پر قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو بند کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی نہیں گزار رہے. تھوڑی سی دنیاوی معلومات سے متاثر ہو کر تو ہم ایک دم پہلے شکست خوردہ پھر دھڑم سے نیچے جا گئے. تو اس دنیا کا دستور ہے عروج و زوال، عروج و زوال، عروج و زوال. آج ہم پر زوال ہے، کل کو عروج آئے گا، پھر زوال آ جائے گا، پھر عروج آ جائے گا. تلکل ایام نداولہا بین الناس. جب مغرب کو عروج ملا تو انسانیت کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ مغرب آسمان کے علم سے محروم تھا، اس کے پاس آسمان کی وحی نہیں تھی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا وہ اپنی عقل پہ چلتے گئے اور آہستہ آہستہ اللہ 1727 میں نیوٹن بڑا ہے، اس کو سائنس کا نبی کہتے ہیں. اس پر ایسی اللہ نے کائنات کو کھولا، جو میں جو محنت کیا کرتا اللہ سے در. ویسے پڑا رہتا تھا 18 گھنٹے ایسے سیدھا پڑا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا. پھر اٹھ کے لکھنا شروع کرتا تو ساتھ کرسی پڑی ہوتی تھی، کرسی پہ بیٹھنا یاد نہیں رہتا تھا اور 10 گھنٹے کھڑے ہو کے لکھتا رہتا تھا. تو یہ معلوم ہوا کہ کائنات تو ایک بڑے سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. تو ایک نظریہ وجود میں آیا کہ اس کو بنایا اللہ نے اور اب اللہ اس سے فارغ ہو گئے. جیسے یہ گھڑی ہے، بنائی جاپان نے، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے، اب جاپان کے تسلط سے نکل گئی، اب میں اسے پھینک دوں، توڑ دوں، ٹائم لوں، جیب میں ڈالوں، ہاتھ پہ باندھوں. تو اتنا سٹیپ کائنات اندھیرے میں چلی گئی کہ بنایا اللہ نے پر اب اللہ کا عمل دخل کوئی نہیں. 1711 میں ایک اور شخص آیا، ایڈورڈ ہیوم، 1776 میں یہ مرا. اس نے یہ کہا، گھڑی بنتی بھی دیکھی اور گھڑی کو بازار میں جاتے بھی دیکھا. تو کب دیکھا ہے کسی نے خدا کو کہ اس نے جہان بنایا ہو؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی خدا کے ماننے کی؟ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمیں پتا لگ رہا ہے یہ یوں ہو رہا ہے، یہ آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ہے، یہ تین بڑے مین فیکٹر ہیں جس سے کائنات بن رہی ہے، اس میں چند چیزیں اور ہیں، اسے یہ سارا جہان ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مانے کوئی خدا بھی ہے. اب وہی تو پہلے نہیں تھی، اللہ کا تصور بھی مان پڑ گیا. اس کے ساتھ 1792 میں ایک عورت لندن میں، میری وال سٹون کرافٹ، اس نے کتاب لکھی عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو آزاد کرو، عورتیں اور مرد مل کے کام کریں، شانہ بشانہ کام کریں. کیونکہ وہی سامنے نہیں تھی، صرف اپنا علم سامنے تھا، اور قرآن یا نبی یا صحیح بے خطا علم وہ سامنے نہ تھا. تو یہ ایک اور شوشہ چھوڑا گیا، عورتوں کو آزاد کرو، مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا جائے. اس آزادی کی وہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑی کہ وہاں کی عورت اب نہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بیٹی رہی، نہ بہن رہی، وہ صرف گرل فرینڈ بن گئی. اور وہاں کا مرد نہ بھائی رہا، نہ خامد رہا، نہ بیٹا رہا، نہ باپ رہا، وہ صرف بوائے فرینڈ بن گیا. بس 1792، زیادہ وقت نہیں گزرا، صرف 200 برس، صرف 200 برس کے بعد اسی انگلینڈ میں 1998 میں سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا گھر جانا چاہتی ہو کہ یہی زندگی چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں پر ہمیں خامد کوئی نہیں ملتے. اشفاق احمد صاحب ہیں یا ڈرامے لکھنے والے، ہم ان سے ملے، جماعت میں گئے ہوئے، ان سے ملنے چلے، 2-3 گھنٹے ان سے بات ہوئی. کہنے لگے میں ہڈمرا میں تھا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا پارک میں، ایک جماعت آئی، اس نے مغرب کی نماز پڑھی تو لڑکیاں اکٹھی ہو گئی ان کو دیکھنے کے، چھوڑ دیا، لڑکیاں اکٹھی ہو گئی دیکھنے کے لیے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم دونوں میاں بیوی بھی قریب ہو گئے، دیکھو کیا بات ہوتی. تو ایک لڑکی نے نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی؟ اس نے کہا آتی ہوں. کہیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کا ہم نے نماز پڑھی، عبادت. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، دن میں 5 دفعہ اتنا زیادہ، اور کام کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے اس کو تھوڑی اس کی وضاحت کی، مطمئن ہو گئے. نے ہاتھ بڑھایا میرا لے کے ٹھیک بائے. میں کہا میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس کا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے صرف اسے چھو سکتا اور کسی کو نہیں چھو سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس کا تو خاوند ہے, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی. تو شفاق صاحب کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل کر کے بنا گیا ہے. تو چونکہ زندگی میں وہی نہیں تھی آزادی ملے رہی عورتوں کو آزادی ملے. 1799 میں ایک نظریہ اور مالتھوس نے دیا آبادی بڑھ رہی ہے برتھ کنٹرول کرو. آبادی بڑھ رہی ہے اللہ کو پتہ نہیں رہا لہذا بندے زیادہ بھیج رہے ہیں. خزانے کم ہو گئے. یونیورسٹی کے پرنسپل کو پتہ ہے چانسلر کو پتہ ہے کہ میری یونیورسٹی میں اتنے لڑکوں کے لڑکیوں کی گنجائش ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں وائر لگا دے تو بس ہمارے داخلے بند ہیں. ایک فیکٹری اونر کو پتا ہے میرے پاس 100 آدمیوں کی گنجائش ہے وہ 101 نمبر کو کہتا ہے جی آپ کہیں اور چلے جائیں اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے. ایک اسکول ٹیچر کو پتا ہے کہ میرے کلاس روم میں 35 کرسیاں پڑ سکتی ہیں 36 بھی گنجائش نہیں. ہیڈ ماسٹر کہتا سر اس سے زیادہ ایک لڑکا میں نہیں لے سکتا. تو ایک انسان تو اپنی کیپیسٹی جانتا ہے, اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتا نہیں میں نے کتنے پیدا کرنے. اور کیا اللہ کے خزانے کم پڑ گئے؟ جو چیز آئے لے لو, جو چیز آئے لے لو, اندھے ہو کے لے لو. یہ نظریاتی شکست کے اسباب بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے کٹی پتنگ ہم کیسے بن گئے. دریا سے موج کی شکل میں نکلے اور باہر جا کے قطرہ بھی نہ رہے وہ کیسے ہوئے؟ جو غلط سلط آیا آمین کیوں مغرب سے آ رہا ہے وہاں وہاں کے دانشور کہہ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے کنٹرول کرو کنٹرول کرو. کنٹرول کرتے کیا ہوا کہ اب یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں کا مائنس ہو چکا ہے برتھ ریٹ مائنس ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ مرتے زیادہ ہیں پیدا تھوڑے ہوتے. اور آئندہ چند سالوں میں خوفناک بحران آئے گا. آسٹریلیا میں گیا انہوں نے فی بچہ 600 امریکن ڈالر انعام رکھا تھا. جس لڑکی کے بچہ ہوگا 600 ڈالر انعام دیا جائے گا, وظیفہ الگ دیا جائے گا. جرمنی والوں نے 600 مارک خالی پیدا ہونے پر کہ جتنے بچے بڑھتے جائیں گے اتنا وظیفہ بڑھتا جائے گا. اس کے باوجود ان کی آبادی زیرو کیونکہ عیاشی کا نقشہ قائم کیا. ادھر عورت مرد کو آزاد کیا, وہ کک مار کے لڑکی کو پھینک جاتا ہے اکیلی بچی کیسے بچے کا بوجھ اٹھائے. ادھر تو ماں بھی ہے دادی بھی ہے ساس بھی ہے خالہ بھی ہے چاچی بھی ہے پھوپھی بھی ہے خامد بھی ہے دادا بھی ہے نانا بھی ہے نانی بھی ہے. ہم تو ایک جنت میں رہتے ہیں. جرمنی ہم گئے ہمیں ذرا روڈ کا لمبا سفر کرنا پڑا. 100 گاڑیاں گزرتی تب جا کے کسی ایک گاڑی میں بچہ نظر آتا. 100 گاڑیاں اکیلے جا رہے یا دو جا رہے اکیلے جا رہے یا دو جا رہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے لوگ ابھی اکثر ان پڑھ ہیں. انہوں نے اس نظریہ سے ویسے بھی پیسے والے متاثر ہوئے, غریب لوگ متاثر کوئی نہیں ہوئے. وہ کہتے ٹھیک ہے جتنے آ جائیں مزدوری کریں گے روٹی بڑھ جائے گی. ذرا پیسے والے جن کا یقین اللہ سے اٹھ کر دکان پہ چلا گیا زمین پہ چلا گیا زمین تقسیم ہو جائے گی فیکٹری تقسیم ہو جائے گی. ادھر تو آپ بھی شام کھڑے ہو جاؤ تو میں ڈگے میں بھی انشاءاللہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. ہر گاڑی میں کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا, ہر 10ویں گاڑی میں ڈگے میں بھی بیٹھے نظر آئیں. اور تو ہمیں پچھلے سال پی سی بھوربن میں ایسی کوئی کانفرنس تھی, میں بیان کرنے گیا تو دوستوں میں تو وہاں بھی دیکھا ڈگی میں بچے بیٹھے ہوئے. جو وہاں سے آئے چپ کر کے لے لو, اندھیر میں گئی ہے. ہمارے پاس قرآن چلا گیا ہے کہیں, محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم سے کہیں چلی گئی ہے. پھر 1809 میں ڈارون پیدا ہوا. اس نے کہا انسان ویسے ہی بندر سے بنا ہے لہذا رب کا قصہ ہی ختم کرو تو باندر ہی بن جاؤ. میں گیا اس کے میوزیم میں, ڈارون میوزیم سارا میں نے دیکھا, جا کے ساری ہسٹری اس کی دیکھی, وہ اس کے سارے نظریوں کا دیکھا کہاں سے شروع ہوا. وہ پہلے بڑا سا بن مانس, بڑی اس کی دم, پھر دم گھٹتے گھٹتے وہ بندر لنگور سے بندر بندر سے کچھ کرتے کرتے آ کر میں گورا کھڑا تھا ٹائی لگا. جا جنرل کے پیچھے چلیں گے انہیں بندر اور لنگور بننا پڑے گا. اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو چھوڑ کر جو ان دیوانوں کے پیچھے چلیں گے. 1883 میں یہ مرا ہے. تو یہ 1725 میں ایک اور شخص پیدا ہوتا ہے, ایڈم سمتھ. اس نے یہ نظریہ دیا, وہ 1795 میں مرا, یہ گلاسکو کا تھا. انہوں نے کہا بھائی لوگوں کو کمانے میں آزاد کر دو, جیسے مرضی کمائیں, عورت جسم بیچ لیں, گھنگرو باندھ کے ناچ بھی گائے, وہ گا کے پیسہ کمائے, ناچ کے پیسہ کمائے, مرد جھوٹ بول کے کمائے, سٹے سے کمائے, جوئے سے کمائے, انشورنس سے کمائے, انعامی بانڈ لے کر کہتے ہیں یا اللہ نکال دے میرے دن پھر جائیں گے. یعنی حرام, تتھ حرام, جو پنجابی میں کہتے ہیں نا, تتھ حرام, 100% حرام. وہ کہہ رہا یا اللہ میرا بانڈ نکال دے میرے دن پھر جائیں گے. یوں مانگ رہا یا اللہ مجھے سور کا گوشت کھلا دے میرے دن پھر جائیں. جس چیز کو اللہ حرام کر دے اس کو لے کر پھر اسی سے دعائیں مانگنا, کتنا بڑا اللہ کی ذات کا مذاق اڑانا ہے. تو یہ لاٹریاں, یہ میں نے ایک بینک والے سے کہا خدا کے بندو پہلے صرف مالدار لوگوں کو تم نے برباد کیا تھا, اب تم نے یہ انعامی اسکیمیں نکال کر ہمارے ریڑھی والوں کو بھی برباد کر دی. وہ بھی انعامی کے چکر میں تمہارے پاس پیسے رکھ رہے ہیں, اور خدا کا ہوا نام لوگ بس کر دو, کسی کو تو چھوڑ دو, کیوں سود سے انسانیت کو برباد کرنا چاہتے ہو. جس معاشرے میں سود پہ کاروبار ہوگا کبھی وہ ہرا نہیں ہو سکتا. تو اس نے یہ نظریہ دیا پیسہ کماؤ جیسے مرضی کماؤ, پیسے کی دوڑ لگے گی, ہر کوئی کمائے گا, پراوانی ہو جائے گی. حالانکہ یہ پکی بات ہے کہ دنیا میں سمجھدار تھوڑے ہیں, نہ سمجھدار ہیں, اور ایسے پابندیوں کے بغیر پیسہ کمانے کی دوڑ لگے گی تو پھر کیا ہوگا, پیسہ چالاک ہاتھوں میں آ جائے گا, لوگ بھوکے بیٹھے ہوں, سارے بازار پر سٹے بازوں کا قبضہ ہو جائے گا, سارے بازار پر جوئے والوں کا قبضہ ہو جائے گا, سارے بازار میں سٹے کا راج ہو جائے گا. چھوٹا تاجر کبھی بازار سے آ کر روٹی نہیں کما سکتے, سارا بازار جو اب سٹ ہوا ہے. تو یہ اس نظریے پر کماؤ جیسے مرضی کماؤ, دھوکے سے, جھوٹ سے, فریب سے. اس کے رد میں پھر ایک اور نظریہ بنا, ایک بہت بڑا بلاک ادھر چلا گیا. 1818 میں کارل مارکس پیدا ہوا. اس نے کہا سب سے ہی چھین لو, سارا ہی تمہارا ہے, کھا جاؤ, رگڑ دو. جو کہ تھا ہی رگڑے پر اتنا. 1882 میں یہ مرا ہے. 1917 میں لینن کامیاب ہوا, اور 1953 میں ستالن مرا ہے, اس کا جو دوسرا آدمی تھا. تو 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ آدمی ذبح کیا گیا اس ظلم کے نظام کو رائج کرنے کے لیے, 1 کروڑ. اس میں سے اگر میں کہوں کہ 75 لاکھ مسلمان تھے تو کوئی بعید نہیں ہے. ہمارے برصغیر میں کیا ہوا, 1757 میں ہم پلاسی کی جنگ ہار گئے. 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. 1831 میں سید احمد شہید ہو گئے. 1857 میں بالکل ہی نیا ہی ڈوب گئی, ابھرنے کے امکانات ہی ختم ہو گئے. اور ہر جگہ پر مہربانوں کا کام ساتھ ساتھ تھا, کہیں میر جعفر, کہیں میر صادق, کہیں مرزا الہی بخش, کہیں نجف خان, کہیں شجاع الدولہ. دلی کا سودا کیا نجف خان نے, شجاع الدولہ نے, مرزا الہی بخش. اور ٹیپو کا سودا کیا میر صادق نے, میر غلام علی لنگڑے نے. اور سراج الدولہ کا سودا کیا میر جعفر نے. لیکن یہ میر جعفر ایک دانہ ہے دیگ کا, ساری دیگ خراب ہوتی ہے تب جا کر اس میں سے بدبو پیدا ہوتی ہے. 2-4 دانوں کے کچے رہ جانے سے یا خراب ہونے سے دیگ کا ذائقہ نہیں بدلتا, ساری دیگ گندی ہوتی ہے. جو دانہ اٹھاؤ گے اسی کو گالیاں پڑی ہو تو گندا ہے, حالانکہ گندے سارے ہی ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ صرف نجف خان کی غداری سے دلی ہار گئے, اور شجاع الدولہ اور الہی بخش کی غداری سے سارا وجود کھوکھلا ہو چکا تھا. تو 1834 میں ایک شخص آیا ہے لارڈ میکالے, نظام تعلیم کو درست کرنے کے لیے. اس نے کہا بھائی اس قوم کو نظریاتی طور پر جب تک نہیں پکڑا جائے گا یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. اس نے پہلے یہ نظریہ پیش کیا. 57 میں جنگ آزادی ہوئی, وہ بات گول ہوگی. 57 کے بعد WW Hunter آیا, اس نے پھر اس چیز کو وجود دیا کہ ہاں بھائی اب سوچو ان کو کیا کرنا ہے. تو 6 مہینے 1 سال کے سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس قوم کو قرآن سے دور کر دو بس کام بن جائے. سمجھو آپ سارے بچے کتنے ماشاءاللہ ذہین فتین, لیکن ہائے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا. تو کتنا بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اتنی بڑی کتاب آسمانی، اتنا بڑا قرآن کا علم جس میں دنیا اور آخرت کی نجات چھپی ہوئی تھی،